بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں آیا، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس پر بہت سے مراحل گزرے، دنیا کے آنے کے بعد بھی اس پر بہت سے مراحل گزرتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس پر بہت سے مراحل گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا. انسان کو ابتدا میں جو اس کو پیدا کیا گیا، ایک نطفے کی شکل میں وہ تھا، اپنی ماں کے رحم کے اندر ایک منی کا قطرہ، جس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک نطفے ہی کی حالت میں رکھا، پھر اس کو شکل میں بدل دیا گیا، خون کی شکل میں بدل دیا گیا. ایک مدت تک وہ خون بنا رہا، پھر خون کے بعد اس پر ایک مرحلہ آیا، وہ خون تبدیل ہو کر کے گوشت کا ٹکڑا بن گیا، ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. ایک مدت تک اسی حالت میں رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنین کی شکل دی. ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اس میں اس کو اعضاء سے اور تمام جسمانی اعضاء سے اس کو نوازا گیا، پھر وہ اسی حالت میں ایک مدت تک اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا رہا. پھر اللہ نے اس کو دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان کیا، وہ اس راستے سے دنیا کے اندر آیا. ثم السبیل یسرا، ہم نے اس کو دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیا، چنانچہ وہ ماں کے رحم سے دنیا کے اندر پہنچ گیا. اب وہ بچہ کہا جانے لگا. وہ دنیا میں آیا سوائے رونے کے، اسے کچھ نہیں آتا تھا، کھانا چاہیے پینا چاہیے وہ روتا تھا، نیند نہیں آتی تھی وہ روتا، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہے تب بھی روتا ہے. ایک مدت اس پر ایسی گزرتی ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ایک مدت تک وہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ماں اپنا دودھ چھڑا دیتی ہے. ماں کا دودھ چھڑا کر کے اس کو دوسری غذائیں کھلائی جاتی ہیں، اب اس کے اندر کچھ قوت آنے لگتی ہے، وہ بیٹھنے لگتا ہے، وہ چلنے لگتا ہے، وہ پھرنے لگتا ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے، اس کا بچپنا ہوتا ہے، بچپنے کی زندگی گزرتی ہے، وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، بلوغ کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اب وہ جوانی کی عمر میں داخل ہونے لگتا ہے، اس کا جسم توانا، اس کے ہاتھ پیر مضبوط، اس کے اعضاء طاقتور، وہ جو چاہے کر لے اپنی طاقت کے نتیجے میں. وہ جوانی کی وجہ سے، اس کو جوانی کے اندر جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس قوت و طاقت کے بل بوتے پر وہ بہت سے ایسے مشکل سے مشکل کاموں کو اپنے لیے آسان کر لیتا ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ بہت کچھ زندگی میں بڑے بڑے مراحل گزارتا ہے. پھر ایک 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کمزوری کا آغاز ہونے لگتا ہے. پھر کچھ سال گزر جاتے ہیں، وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب کمزوری اور آنے لگتی ہے، اب پھر وہ بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے. جب بڑھاپا آنے لگتا ہے اس کے جسم کے بال سفید ہو اس کے سر کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, اس کے جسم کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے, ہاتھ پیر کے اندر سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے. وہ بڑھاپے کی عمر کو جب رہتا ہے بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنے کاموں کو کبھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتا, کبھی کبھی بڑھاپا اس کو ایسی حالت میں بھی لے جاتا ہے. ومنکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, تم میں سے بعض ایسی عمر کو بڑھاپے کی پہنچا دیے جاتے ہیں جس کو جس وقت اس کی عقل سٹیا جاتی ہے, اس کی عقل چلی جاتی ہے, وہ بچوں کی سی حرکت کرنے لگتا ہے, اس کی عقل چلی جاتی ہے, اس کو پتا نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں. بڑھاپے میں وہ کمزوری کی وجہ سے دوسروں کے سہارے کا کبھی محتاج ہو جاتا ہے, اپنے کھانے پینے کے لیے, اپنے چلنے پھرنے کے لیے, اپنی قضاء حاجت کے لیے, وہ چلنے پھرنے سے لے کر قضاء حاجت کھانے پینے تک دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے گزرنے والے مراحل ہیں. ان مراحل کے اندر پورا مرحلہ دیکھیں, بلوغ سے لے کر کے عقل اور ہوش و حواس سلامت رہنے تک کا بڑھاپا, یہ عمر جو ہوتی ہے اس عمر کا اس کے پاس حساب لیا جائے. بچپنے کی زندگی کا کوئی حساب نہیں, ماں کے پیٹ کے اندر گزاری ہوئی زندگی کا کوئی حساب نہیں, بلوغ کی عمر تک دیکھ لیا کوئی حساب نہیں اس کا, اور پھر اس کے بعد جب وہ شریعت کی نظر میں مکلف ہو جاتا ہے, بالغ بن جاتا ہے, شریعت کے احکامات کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے, اس وقت سے لے کر موت تک اگر اس کی عقل سلامت ہے, اس کے ہوش و حواس سلامت ہے, اس کو شریعت کا مکلف بنایا گیا, شریعت کے احکامات کا پابند بنایا گیا, شریعت کے حکموں کے مطابق چلنے کا اسے حکم دیا گیا, اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کے اس کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا, اپنی نفس پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ترجیح دینے کا اس کو حکم دیا گیا. پھر وقت آتا ہے, انسان دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے, اللہ اپنے ملائکہ کو بھیج دیتے ہیں, فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ میرے بندوں کی روح کو, میرے بندے کی روح کو قبض کیا جائے, اس کو میرے پاس لایا جائے. ملک الموت اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے, اس کا جسم پڑا ہے, حرکت نہیں کر رہا ہے, وہ کبھی جوانی میں چلا جاتا ہے, لیکن عموماً جو دیکھا جاتا ہے یہ سب مراحل اس پر گزرتے ہیں. بہرحال جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے, مومن کی روح اللہ کے متقی پرہیزگار بندے کی روح جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا تھا, بڑے اطمینان سے نکالی جاتی ہے, وہ بڑے خوشی سے اپنے جسم سے نکل جاتی ہے, اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس روح کو لے کر ملائکہ اوپر چلے جاتے ہیں, اب اس جسم کو اس کے چاہنے والے, اس کے اولاد, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں نہیں رکھتے, چند گھنٹوں کے لیے رکھتے ہیں, اور زیادہ رکھیں گے تو اس کے اندر سے پھر بو آنے لگے گی, وہ سڑ جائے گا اس کا جسم, اس کے کیڑے بڑھ جائیں گے. جب تک روح تھی سلامت کا روح نکل گئی, تب اس کو رکھنے کے لیے اس کے بیٹا بھی تیار نہیں, اس کی بیوی بھی تیار نہیں, بیوی چلی گئی ہے تو شوہر بھی تیار نہیں گھر میں رکھنے کے لیے, کوئی اس کو نام سے پکارتا نہیں ہے, کہتا ہے کہ میت, لاش, مردہ, جو بھی نام, اپنے نام سے اس کو کوئی پکار نہیں رہا ہے. دیکھنے والے آ رہے کہتے کہ میت کہاں ہے, جنازہ کہاں ہے, جنازے کو کب اٹھایا جائے گا, نام بھی بدل گیا, روح نکل گئی, جان جسم کے اندر سے روح نکل گئی, نام بھی بدل گیا. پھر اس کو نہلا کر کے, دفنا کر کے, نماز پڑھ کر کے اس کو اس کی جو قبر میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے. جب اس کو دفن کیا جاتا ہے, دفن کر کے اس کے رشتے دار, اس کے دوست احباب جو دفن کے وقت قریب سے واپس ہونے لگتے ہیں, اس کی روح کو اس کی قبر میں لایا جاتا ہے. پھر فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں, اس سے سوالات کرنے لگتے ہیں, کون ہے تیرا رب, کیا ہے تیرا دین, اور اس شخصیت کے مطابق تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے یہاں مبعوث ہو کر آئے تھے. ایک مومن ہوتا ہے تو وہ ان تین سوالات کو بڑی آسانی سے اس کا جواب دیتا ہے, یہ چند منٹوں کا سوال نہیں ہے, یہ کئی دنوں تک چلتا ہے، یہ ٹرائل کئی دنوں تک چلتا ہے. علامہ قدری رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ 7 دنوں تک یہ سوالات کا سلسلہ بندے پر چلتا ہے، اس وقت اس کی آسانی کے لیے اتنے دنوں تک جو ہے بندوں اس کے چاہنے والوں کو خصوصی دعا اور اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے وہ مرحلہ آسانی سے گزرے. اگر مومن نہیں ہے وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا. ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے، تم کیا پوچھ رہے ہو، میرے دین کے متعلق کیا سوال ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، میرا پروردگار کون ہے مجھے معلوم نہیں، یہ کوئی شخصیت ہے میں جانتا نہیں ہوں. اس کی زبان نرمانے لگتی ہے، فرشتوں کو دیکھ کر اس کے اوپر کب کبھی تاری ہونے لگتی ہے، خوف سے وہ گھبراہٹ سے وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے. تو دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو مومن اللہ کے اطاعت و بندگی کرنے والے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اس کی قبر کو پجارا کر دو، تحت سے ملا جنت کے انعامات کو اس کے لیے کھول دو. ابھی جنت میں تو بعد میں جائے گا لیکن جنت کے انعامات ابھی تو اس کو پہنچنے لگے، فیصلہ آخری فیصلہ تو بعد میں ہونے والا ہے لیکن اب یہ مرحلے سے اس کامیابی کے مرحلے سے وہ گزر چکا ہے، اس کے لیے نعمتوں کی بارشیں ہونے لگتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہونے لگتی ہیں. اور اگر اس امتحان میں، اس پہلے امتحان میں، آخرت کے پہلے امتحان میں، آخرت کی پہلی منزل قبر کے اندر اس امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوا، پھر قبر کو حکم دیا جاتا ہے، قبر اس کو اپنے اندر دبا دیتی ہے، حتی تختلف اللہ اس کی ہڈیاں، پتلی کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے مل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے ملا کر کے لیے، اس طرح سے انگلیاں جس طرح سے ملی ہیں، ایک پتلی کی ہڈی دوسری پتلی کے اندر مل جاتی ہے، قبر اس کو اپنے اندر دبا لیتی، پھر اس کے اوپر عذاب قبر کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اذہوں کو مسلط کیا جاتا ہے، مکروہوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کے اعمال سے اس کے مطابق اس سے فیصلہ کیا جاتا ہے، چنانچہ غیبت کرنے والوں کو جہنم کی قیدیوں سے ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، سود خوروں کو خون کی ندیوں کے اندر ان کو نہلایا جاتا ہے، ان کو ڈبایا جاتا ہے، طرح طرح سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر سونے والے ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے. یہ قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کے اعمال میں دنیا کے اندر کر رہا تھا اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اوپر جو حقوق واجب ہوتے تھے ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس پر عذاب قبر کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے جب تک اس زمین کو رہنا ہے، اس دنیا کو، اس کائنات کو رہنا ہے، اس وقت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے اس دنیا کے خاتمے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس دنیا کے ختم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دیتے ہیں. بارش کو برسا دینے کے بعد ہر آدمی اپنی قبروں کے اندر سے اٹھنے کی تیاری کرنے لگتا ہے. اسرافیل علیہ السلام کو دوسری دفعہ سور پھونکنے کا جب حکم دیا جاتا ہے، اب دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا، اسرافیل بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی دنیا کے اندر نہیں، دنیا سے ختم ہو چکی ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں، عالیشان مال اور اچھی سے اچھی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین بوجھ ہو جاتی ہے، پوری ختم، زمین کو سفاش کر دیا جاتا ہے. حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں پھر دونوں کو جب سور بھوکتے ہیں، ہر کوئی اپنے قبر سے اٹھنے لگتا ہے تو پیدل اڑاتن ہوا کس حالت میں، مادر ذات ننگی، بالکل کوئی کپڑا ان کی جسم پر نہیں ہوتا، پیر میں چپل نہیں، جسم پر کوئی بال نہیں، ایسے اپنے قبروں سے اٹھنے لگتے ہیں. سیدہ عائشہ ام المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کپڑے نہیں رہیں گے، ہم ایک دوسروں کی شرمگاہوں پر نظر کریں گے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے عائشہ، وقت اتنا خطرناک ہوگا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھانے کا وقت نہیں ہوگا. ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی کیا ہوگا اس وقت میرے ساتھ. وہ یقین اللہ میں نہیں وہی والی اس دن ہر کوئی بھاگ رہا ہے, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے, اولاد اپنے باپ سے بھاگ رہی ہے, سوال اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے, بیوی اپنی بیوی کو سے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا. اس افرا تفری کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے, ہر کوئی پریشان ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہر کسی کے ساتھ پیش آنے والے مراحل ہیں, دنیا سے لے کر آخرت تک کے پیش آنے والے بھی مراحل. اس مرحلے کی کامیابی اصل ہے جو آخری مرحلہ ہے, تب اسے اٹھ کر کے اللہ کے حضور میدان محشر میں کام حاضر ہونے کا جو مرحلہ, اس مرحلے میں کامیابی کن کو ملے گی. سورج زمین سے قریب کر دیا, ہر آدمی اپنے عمل کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا, اتنی تیز سخت گرمی جس کا اس دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا. آخرت کی گرمی, ہر کوئی پریشان ہے کہ اس وقت میرا کیا ہونے والا. چند مخصوص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور اپنے ان بندوں کو اس وقت کامیابی عطا فرمائیں گے جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر چلے گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد فیصلہ کا وقت ہوگا, فیصلہ کیا جائے گا. ایک تو فیصلہ وہ ہوگا کہ اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان محشر کے لوگوں کے حق میں سفارش فرمائیں گے, شفاعت فرمائیں گے. کسی نبی سے وہ سفارش نہیں بن پائے, ہر نبی انکار کر رہے ہوں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا, جاؤ فلاں کے پاس جاؤ, جاؤ فلاں کے پاس. وہ دوسرے کے پاس دیتے ہیں, وہ دوسرے کے پاس دیتے, آخر میں نمبر آئے گا ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھوں گا اور پھر میں اللہ کے سامنے سے جریب ہو جاؤں گا, اللہ سے دعا کروں گا, اللہ ان سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک, اپنا سر اٹھائیے اور کیا مانگنا ہے مانگیے. اس وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان محشر کے لوگوں کی اللہ سے سفارش کریں گے کہ ان کا فیصلہ فرما دیا جائے. اب تک فیصلہ نہیں ہوا, میدان محشر میں کھڑے ہیں, لوگ پریشان ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, کوئی کسی کا کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہر آدمی پریشان ہے. تو اللہ کے نبی کی اس سفارش پر پھر فیصلہ ہو جائے گا اور پھر فیصلے کے مطابق جن کے لیے جنت مقدر تھی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے لیے تھی, جن کو ایمان دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوا تھا, جن ایمان دنیا کے چلے گئے تھے ان کے لیے جہنم مقدر کی جائے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کو لایا جائے گا ایک میڑے کی شکل میں. یہ سب حدیث کی باتیں ہیں, ایک میڑے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا, جنت اور دوزخ کے بیچ میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر اعلان کر دیا جائے گا یا اہل جنت خونوں کو لامو, اے جنت والے اب تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے, تمہیں اب موت نہیں آئے گی, ہمیشہ اسی میں رہو گی, آرام میں, آرائش میں, راحت راحت آرام میں, خوشی میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. اور جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا اس آزاد میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے, تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے, تمہیں اب موت نہیں آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اب تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, اور تنگ نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی یہ سوچے کہ کل کے لیے میں نے کیا تیار کی, آنے والا جو دن ہے قیامت کا دن, اس دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے, اس میں کیا کامیابی کا ہمیں یقین ہے, کیا ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زندگی کی تعلق سے ہم یہ کہیں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمانے کامیابی کس میں ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, خوف کرو اللہ سے, تم سے کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. بزرگوں اور بھائیوں, یہ زندگی کے مراحل دنیا میں آنے سے پہلے سے دنیا میں گزارنے اور پھر جنت میں جانے سے قیامت اور محشر کے میدان تک کی یہ مراحل انسان پر گزرتے ہیں, ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے. نبی بھی گزرا ہے, اس میں ان مرحلوں سے گزرے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے, اور اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بھی ان مراحل سے گزرے, لیکن یہ لوگ آخرت کے اعتبار سے کامیابی کے منازل پہ رہیں گے. جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے سب ان مراحل سے گزرتے ہیں. اصل مرحلے جو ہوتے ہیں قبر کے بعد کے مرحلے ہوتے ہیں, اس مرحلے کی کامیابی کے لیے یہ دنیا کے مراحل ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں. جوانی ابتدا آدمی کے بلوغ کی زندگی سے لے کر موت تک کی زندگی, مختصر سا وقت دیا گیا ہے. اس وقت میں آدمی عمل کر کے اپنے مالک مولا اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. کوشش یہ کرے ہر وقت, فکر یہ رہے کہ ہم اس دن کامیاب ہوں, ہمیں کامیاب لوگوں میں پکارا جائے, ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جائے جن کے ہاتھ میں, جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے, ایمان پر ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.
سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.